لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلى
الله عليه وسلم.
عزيزان الكرام، أيام ماه محرم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ لمحات گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یقیناً یہی محرم سفر ہے جو ہماری قوم کو بچائے رکھا ہے. اسی محرم و سفر کے صدقے سے ہماری قوم کا سر اونچا ہے، ہماری عزت و آبرو ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے بلا مبالغہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے. اس میں نہ کوئی رائے ہے، نہ کوئی دو رائے ہے، نہ کوئی شبہ ہے. اور یقیناً ہم سب کو اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور گویا یہ ہمارے اجداد سے اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان سے علماء اور علماء سے ہمارے اجداد، اور یہ امانت ہم تک پہنچی ہے، اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو آئندہ نسلوں کے حوالے کریں اور آئندہ نسلوں کو یہ آگاہ کرائیں کہ کربلا ہے کیا چیز، کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے کربلا کے سائے میں سنوار سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ تاریخیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف شہداء کا ذکر ہوتا ہے. یوں تو کربلا میں صرف 10 محرم ہی کو تمام شہید ہوئے ہیں، اور جو چند شہداء جو جناب مسلم نقیل اور بعض شہداء جو کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں، جو واقع عاشورا میں جو 72 شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے، اکثر شہداء 10 ہی محرم کو شہید ہوئے ہیں. مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، شہداء زیادہ ہیں، شہداء کا تذکرہ زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے. لہذا صرف چند شہداء کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی شہداء نے کچھ کارنامہ انجام نہیں دیا. دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی معروف شخصیت سامنے آ جاتی ہے تو غیر معروف شخصیتیں پنہا ہو جاتی ہیں. یہ دو دو چار والی بات ہے. ہم سے بارہا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم کا تذکرہ کیوں تاریخ میں زیادہ نہیں آتا. بھئی ظاہر سی بات ہے، جب جناب زینب ان کے ساتھ رہی ہیں، اگر جناب ام کلثوم تنہا ہوتی تو یقیناً جناب ام کلثوم کی سیرت اور ان کے خطبات اور ان کے بیانات اور ان کی جو سیرت اجاگر ہو کے سامنے آ جاتی. مگر کیا کریں، کربلا کی مجبوری یہ ہے کہ سارے نور اکٹھا ہو کر دنیا کے سامنے پیش ہوئے. جب سارے نور اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں کوئی نظر نہیں آتا یہ ام کلثوم کی سیرت کیا ہے، جناب زینب کی سیرت کیا ہے. جو سامنے آ گیا وہ نظر آ گیا. اگر تیز بین نگاہیں اگر چاہیے، تیز بین نگاہیں ہو تو دیکھ سکتی ہیں کہ جناب ام کلثوم کا رول کیا رہا کربلا اور کربلا کے بعد. تو عزیزان محترم، کربلا کی ایک یونیکنیس یہی ہے کہ جہاں پر 70 سالہ بوڑھے نے اپنے رول کو ادا کیا، وہاں ششماہ بچے نے بھی اپنے رول کو ادا کیا. یہی کربلا کی یونیکنیس ہے. یہاں کربلا ایک ایسا مارکا ہے کہ ایک شہید کو بھی کربلا سے الگ کر دیا جائے تو لگتا ہے کہ کربلا ادھوری رہ جائے گی. پورا امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا گلدستہ بنانا چاہا تو دنیا بھر کے کائنات کے بہترین پھولوں کا انتخاب کیا اور گلدستہ بنا کے کربلا میں پیش کیا. قیام قیامت تک ایسا گلدستہ نہ بنا ہے اور نہ بنے گا. اسی لیے معصوم نے عرض کیا کہ معصوم کی زبانی یہ جملہ نکلنا بہت بڑی بات ہے. شاید ہم لوگ ابھی اس جملے کو ہضم نہیں کر پائے, ڈائجسٹ نہیں کر پائے. بے ابھی انتم و امی, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آسانی سے, آپ لوگ بھی آسانی سے سن رہے ہیں. اگر جملے کی معرفت ہو تو آسانی سے سننا نہیں چاہیے تھا, مجھے بھی آسانی سے کہنا نہیں چاہیے تھا. ایک معصوم کہہ رہا ہے غیر معصوم کے لیے بے ابھی انتم و امی, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. بہرحال کربلا اپنی جگہ ایک یونیک واقعہ ہے, ایک یونیک معرکہ ہے, اور اس کے بعد کوئی واقعہ ہونے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تذکرہ قیامت تک جاری رہے گا, اور قیامت میں بھی ایسا. قیامت تک اگر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قیامت کے بعد یہ تذکرہ نہیں رہے گا. انسانیت جب تک رہے گی, خدا کی خدائی جب تک رہے گی, کربلا کا تذکرہ باقی رہے گا. اس لیے کہ کربلا میں حسین نے خدا کی خدائی کو بچا لیا. اگر کربلا میں حسین نے قربانی پیش نہ کی ہوتی تو پھر خدا کی پرستش کون کرتا, خدا کی عبادت کون کرتا, پیغمبر کی سیرت پر کون نظر ڈالتا, یہ مجلسیں کہاں ہوتی, یہ دین کو روشن کرنے کا موقع کہاں حاصل ہوتا, یہ ہماری دلوں کو ایمان کی جلا بخشنے کا کہاں موقع ملتا. بالکل یہ دنیا اندھیر ہو جاتی اگر کربلا میں حسین کی قربانی نہ ہوتی. بہرحال اس کی قدردانی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی شہید کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہید فلاں تاریخ کو اس کی شہادت واقع ہوئی ہے. یہ رسم ہے دنیا کے مختلف جگہوں پہ, تھوڑا طرح سے اختلاف کے ساتھ رسم ہوتا ہے. کبھی 6 محرم کو کسی اور شہید کا تذکرہ ہوتا ہے, 7 محرم کسی اور شہید کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ تاریخیں جو ان سے مخصوص ہو گئی ہیں, بلکہ سب کی شہادت 10 محرم کو واقع ہوئی ہے. یہ ہماری مجبوری ہے, یہ زمانے کی مجبوری ہے. زمان چھوٹا پڑ جاتا ہے, زمانہ چھوٹا پڑ جاتا ہے, کربلا والوں کا تذکرہ بہت وسیع ہے. بہرحال ہم لوگوں کو زندہ رکھنا چاہیے, چونکہ وہ اگر زندہ ہے, کربلا کا تذکرہ اگر زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. تو ہماری زندگی اور ہماری بقا کربلا کے تذکرے سے وابستہ ہے. اس کو ماضی مت سمجھیے, اس لیے کہ ایسا ماضی ہے جو ہمارے حال سے تعلق رکھتا ہے, اور ہمارا حال اگر نہ سدھرے تو ہمارا آئندہ تاریخ نظر آئے گا. تو یہ کڑیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر ہمارا گزشتہ اچھا ہے, تابناک رہا ہے, تو ہمارا سر حال میں بلند ہوگا. اگر آج ہمارا سر بلند ہے تو قیام قیامت تک ہماری نسلیں آباد رہے گی. تو عزیزان محترم, کربلا یہ مت کبھی سوچئے, کبھی مت سوچئے کہ ہم کربلا کو کیا دے رہے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا جو دے سکیں. جناب عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی سلسلے میں ملتا ہے کہ وہی نازل ہوئی جناب عیسیٰ پر, اے عیسیٰ میرا شکر بجا لاؤ, اے عیسیٰ میرا شکر بجا لاؤ. جناب عیسیٰ نے کہا شکراً اللہ, فوراً خیال آیا کہ جس زبان سے میں شکر بجا لا رہا ہوں وہ زبان بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے, اس شکر بجا لانے پر بھی مجھے ایک اور شکر بجا لانا ہوگا. پھر کہا شکراً اللہ, کب پھر وہی خیال آیا کہ پھر وہ اللہ کی دی ہوئی زبان, اللہ کی دی ہوئی گویائی, اللہ کی دی ہوئی قوت استعمال کر رہا ہوں, پھر ان نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے. تو ہاتھوں کو بلند کیا جناب عیسیٰ نے, پروردگار میں تیرا شکر بجا لانے سے عاجز ہوں. تو آواز قدرت آئے, اے عیسیٰ حقیقت یہی تمہارا عجز حقیقی معنوں میں شکریہ ہے. تو گویا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے حسین ہم تمہارا شکر شکریہ نہیں بجا لا سکتے. یہ کبھی مت سوچے کہ ہم کربلا کے لیے کیا دے رہے ہیں, کربلا کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ مجلسیں ان کو تو ہونا ہی تھا, ہم تھوڑی برگزار کر رہے ہیں, ہم تھوڑی برپا کر رہے ہیں, ان کو تو ہونا تھا. اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کسی اور کو بلا لیتا. میں نے عرض کیا خدا فرعون سے بھی کام لینا جانتا ہے, تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ جس سے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ایک سے کام لے لیتا ہے. تو خوشبختی اس میں یہ ہے کہ ہم برپا کر رہے ہیں, یہ شکر کا مقام ہے کہ ہم مجلسوں کو برپا کر رہے ہیں. بہرحال اس میں یہ ہمیشہ یہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو اور کہیں یہ خیال نہ ہے کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, اس کو تو ہونا تھا. ہم ہیں جو سعادت مند ہو چکے ہیں, یہاں پر ہمارا ہاتھ لگ رہا ہے, یہاں پر ہمارا وقت لگ رہا ہے, یہاں پر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, بس یہ خدا کی توفیق ہے. کہیں اور خرچ ہونا تھا مگر یہاں خرچ ہو رہا ہے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا, جو اللہ کی راہ میں, یعنی اللہ کی راہ میں, حسین کی راہ تو ایک ہی ہے, اللہ کی راہ, حسین کی راہ, حسین کی راہ, اللہ کی راہ, تو جو حسین کی راہ میں, جو اللہ کی راہ میں دے دیے ہوتے ہیں وہ باقی ہے, وہ فنا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ فنا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اس کی ذمہ داری کا ہمیشہ احساس رہے, اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بالخصوص ہماری ان مجلسوں سے آشنا کرائیں. بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا زبان کا, یہ بالخصوص یوروپ امریکہ میں جہاں رہتے ہیں لوگ, ان کے لیے جو آج گفتگو ہو رہی تھی ہم کچھ احباب سے, یہ بات سامنے آئی. میں نے عرض کیا کہ زبان, جو مادری زبان میں انسان جو سمجھتا ہے وہ دوسری زبان میں بہرحال وہ چیز نہیں سمجھے گا. دنیا دیکھیے استعماری طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان سے زبان کو چھین لیتی ہیں. زبان کو چھین لینے کا مطلب ان کا کلچر چلا گیا, ان کی تہذیب چلی گئی, کھو دیں گے سب چیز, دھیرے دھیرے دین بھی ختم ہو جائے گا. خدا کا شکر ہے پھر بھی ہم لوگ آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں, پھر بھی آزادی کا صدقہ ہے کہ ہمارا دین اسی آزادی کے طوفان سے سالم ہے. زبان بہت اہم رول ہوتا ہے زبان کا. زبانوں پر جنگیں ہوتی ہیں, کسی خاص زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے جنگیں ہوئی ہیں, تاریخ آپ کے پیش نظر, مجھے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے عربک لینگویج اللہ کی زبان ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ کوئی خاص زبان رکھتا ہے؟ نہیں, کچھ نہ کچھ خاص لطافت اس میں ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے, جس زبان سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. تو عربی زبان سے ملی ہوئی زبان ہے, فارسی زبان ہے, اردو زبان ہے. بہرحال یہ عربی زبان سے بہت قریب زبانیں ہیں, اس کا اہم رول ہوتا ہے. جب آپ اردو سے واقف ہوتے ہیں تو, یا فارسی سے واقف ہوتے ہیں تو عربی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے جو اردو سے واقف ہی نہ ہو. تو بہرحال زبان کا بہت اثر ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ جو اردو زبان جانتے نہیں وہ مجلس میں نہ آئے, میں ہر چیز نہیں کہتا. جو زبان سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو, میں بالخصوص آئندہ نسلوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو دو کام ضرور کیجیے گا. ایک تو فلفور کام یہ ہے کہ کسی بھی زبان, جو جس زبان سے واقف ہے, اس زبان میں انہیں کربلا کا میسج پہنچنا چاہیے کسی بھی قیمت پر. محرم کسی بھی مہینے میں آ رہا ہو, ظاہر سی بات ہے ہم تو محرم کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے, ہمارے پروگرام کو پوسٹ پون کر سکتے, محرم کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ محرم و سفر, یہ اسلامی تاریخیں ماہ قمری یعنی چاند پر ڈیپینڈ ہونا, یہ خود اس میں ایک حکمتیں ہیں, جس کو بعض حکمت ہم آپ سمجھ سکتے ہیں, بعض حکمت شاید ہم سمجھ نہ پائیں, اس لیے کہ اللہ کے احکام, ہر حکم کو اس کے فلسفے کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں دو طرح کے حکم آئے ہیں. ایک حکم وہ ہے جسے منصوص العلہ کہتے ہیں, تھوڑا سا میں ایک طالب علمی زبان یوز کر رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا دوں. ایک حکم ایسا ہے جس کو منصوص العلہ کہتے ہیں, منصوص العلہ, علہ کہتے ہیں ریزن, منصوص یعنی جو نص صریح طور پر اس کی علت بیان کر دی گئی ہے, وہ حکم جس کو منصوص العلہ کہتے ہیں, یعنی علت ریزن اس کی بیان کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر الخمر حرام, اس کے بعد حدیث کی جملے ہیں لِأَنَّهُ مُسْكَرٌ, شراب حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسکر ہے, مست بنا دیتا ہے انسان کو, اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. تو ریزن اس کا بیان کر دیا گیا ہے. جب ریزن بیان ہوتا ہے تو حکم کو عام عمومیت دی جا سکتی ہے, حکم کو عام کیا جا سکتا ہے. مطلب یعنی جو شے انسان کو مست کر دیتی ہے وہ شے حرام. اور توجہ چاہتا ہوں, طالب علمی زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک حکم ایسا ہوتا ہے جس کو منصوص اللہ کہتے ہیں, علت اس کی بیان ہو جاتی ہے. تو اس علت, جو حکم جس کی علت بیان ہو, جس کی ریزننگ بیان کی جا چکی ہو, فلسفہ بیان کیا جا چکا ہو, اس حکم کو عمومیت دی جا سکتی ہے, اس کو عام کر سکتے ہیں. مگر کچھ ایسے احکام ہیں جس کا ریزن نہیں بیان کیا گیا. نماز صبح دو رکعت ہے, کیوں نہیں ملتا ہمیں کہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز صبح صبح جو ہے آدمی چست ہوتا ہے, تو وہاں تو چار رکعت ہونا چاہیے تھا, آٹھ رکعت ہونا چاہیے تھا. ظہر عصر میں معمولا آدمی پجمردہ ہو جاتا ہے کام کی وجہ سے, وہاں تو دو رکعت ہونا چاہیے تھا. اگر یہ فلسفہ ہوتا نشاط یعنی آدمی شوق سے پڑھ سکتا ہے، یہ فلسفہ ہوتا تو صبح 8 رکعت ہونا چاہیے تھا، زہر میں 2 رکعت ہونا چاہیے، نہیں صبح 2 رکعت، زہر عصر کی 4 رکعت، 8 رکعت. یعنی جب آدمی بزی ہوتا ہے خدا کہتا ہے اسی وقت اللہ کی یاد کی تمہیں ضرورت ہے. کہیں دن کے اپنے کاموں کار میں اتنا مگن مت ہو جاؤ، اتنا مصروف نہ ہو جاؤ کہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاؤ. آیت اللہ بروجردی کا زمانہ ہے، بہت بڑے آیت اللہ گزرے، حضرت امام خمینی کے استاد رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ممبر پہ جا کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اب تک میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم موحد بنو، موحد یعنی توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا. اب تک میں تم سے کہہ رہا تھا کہ موحد بنو، مگر اب تم سے کہتا ہوں کہ مشرک بنو. لوگ بڑے منہ کھل گئے، جن کے کھلے تھے کھلے ہی رہ گئے، جن کے بند تھے بند ہی رہ گئے. بھائی ایک پرچہ ہے، مجتہد ہے، وہ ممبر پہ جا کے کہہ رہا، اب تک میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم موحد بنو، مگر اب کہہ رہا ہوں کہ تم مشرک بنو. پھر انہوں نے وضاحت کی، کہا مشرک بنو کے معنی یہ ہے کہ اپنے کاموں کاج میں، اپنے کاموں کاج میں ذرا سا خدا کو بھی شریک کر لو، اتنا خدا کو مت بلاؤ، خدا کو شریک کر لو. جب کام کرتے ہو تو خدا تمہیں یاد آئے، یاد آئے خدا کہ بھائی خدا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے. ہم جب تولتے ہیں تو معلوم ہو کہ بھائی حساب و کتاب ہے، یہ میزان ہے تو وہاں بھی ایک میزان ہے، یہاں ڈیلنگ چل رہی ہے تو وہاں بھی ڈیلنگ ہے، وہاں بھی جواب دینا ہوگا. بہرحال تو ایک حکم ہوتا ہے منصوص اللہ، علت اس کی بیان ہو چکی ہے، اس کو امید دے سکتے ہیں. مگر کچھ احکام، بلکہ بہت سے احکام وہ ایسے ہیں جن کی علت بیان نہیں کی گئی ہے، ریزن نہیں بیان کیا گیا، فلسفہ نہیں بیان کیا گیا. ایک کتاب لکھا ہے شیخ صدوق نے، علل الشرائع، شرائع کہتے ہیں شریعت کی جمع، شریعت میں جو احکام ہیں اس کی علتیں ایک ایک بیان کی ہیں. حالانکہ ابھی بحث کرتے ہیں علماء کہ یہ علل الشرائع تعبیر میں مسامحہ ہے، مسامحہ در تعبیر، تعبیر میں مسامحہ مطلب یہ نہیں صحیح تعبیر نہیں ہے، ایگزیکٹ تعبیر نہیں ہے، ہونا چاہیے حکم الشرائع، حکمتیں ہیں، حکمتیں کئی ہو سکتی ہیں مگر علتیں ایک ہی ہوتی ہے، علت ایک ہوتی ہے، ریزن ہے، جب ریزن ہے تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا. یہ حکمتیں ہیں جو بیان کی انہوں نے، بعض احکام کیے، روزے کا حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، ایک ایک انہوں نے بیان کیا. وہ آپ کبھی کبھی مطالعہ کیجیے گا، بہت لطف آئے گا آپ کو کہ بھائی حج کس لیے واجب کیا خدا نے. جب حج کے فلسفے کو دیکھیں گے تعجب ہوگا، بھائی اتنے فائدے حج میں اللہ نے رکھا ہے. جب نماز واجب ہوتی ہے تو کہتے ہیں 5 صبح کی نماز ہوگی تو نماز کا اثر ظہر تک ہوگا، ظہر اس نماز کا اثر تب ختم ہو جائے گا. گویا ہماری جو روح ہے ایک بیٹری، چارجیبل بیٹری ہے، ڈاؤن ہو جائے گی بیٹری تو پھر آپ کو نماز کی ضرورت ہے ظہر کی، ظہر کی نماز پڑھیں گے پھر چارج ہو جائیں گے آپ، پھر اس کا اثر صرف اثر تک رہے گا، پھر ڈاؤن ہو جائے گی بیٹری، پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے تو پھر چارج ہو جائیں گے آپ، پھر اس کا اثر مغرب تک ہوگا، مغرب کے بعد پھر عشاء تک ہوگا، عشاء کا اثر صبح تک ہوگا، مگر نماز جمعہ کا اثر کا ایک ہفتے تک باقی رہے گا. یعنی اگر کوئی نماز جمعہ اٹینڈ کر لے پورے شرائط کے ساتھ، اتنا چارج ہوتا ہے ایک ہفتے کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تب ماہ رمضان کے روزوں کا اثر کا ایک سال تک باقی رہے گا، ایک مہینہ روزہ رکھ لے انسان تو کم سے کم ایک سال تک وہ سالم ہے، اس کا چارج، بیٹری اس کی چارج رہے گی. مگر حج
سبحان
اللہ عمر میں ایک دفعہ، یعنی اگر صحیح معنوں میں ایک دفعہ انسان حج کر لے تو بس اس کے لیے کافی ہے، زندگی سمر جائے گی. تو ہمارے یہاں اس کا کیا مانا لیتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کی، ہم نہیں مانو، انڈیا پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب بوڑھے ہوتے ہیں، جب سب کام ختم ہو گئے ہوتے ہیں تب حج کے لیے خیال آتا ہے. تو حج ہے ہی اس لیے کہ آدمی جائے گا تو زندگی بدل جائے گی، تو زندگی ہی نہ رہی تو بدلے گی کیا. تو حج اصل میں جوانوں کے لیے، جوانی میں اگر انسان حج کرے گا تو اس کا اثر اتنا ہوگا کہ باقی زندگی کو اچھی طریقے سے اسلامی زندگی گزار سکتا ہے. یعنی یہاں تک روایتوں میں ہے کہ جو انسان حج کر لے گا صحیح معنوں میں پورے ارکان کے ساتھ، گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، پورے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، پھر اسے شائستہ نہیں ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف رجوع کرے. بہرحال دو طریقے کے احکام ہوتے ہیں، احکام ایک منصوص اللہ، ایک ہوتی ہے غیر منصوص اللہ. جو منصوص اللہ جس کی ریزن بیان کیا جا چکا ہے اس کے کم احکام ہیں جس کا ریزن بیان کیا گیا ہے، مگر اکثر احکام کیا ہے جس کا ریزن نہیں بیان کیا گیا ہے. کہ اس مسئلے میں کیا ہے، اس مسئلے میں تعبد، تعبد کے معنی کیا ہے؟ عبادت گزار بننا ہے، بندگی کرنا ہے، ہمارا کام ہے بندگی کرنا. مولا امام چہارم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے فخر کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اور کیا چاہیے اس سے بڑی فخر کی بات کہ میں خدا کا بندہ ہوں. تو مولا حسین فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں بہت پیارا جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں الہی من وجدک ماذا فقد ومن فقدک ماذا وجد. اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ اور جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا؟ خدا کی قسم ایک ہی جملے میں پوری بندگی اسی میں، پوری بندگی کا فلسفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اسی جملے میں خلاصہ کر کے بتا دیا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا،
بے شک
کچھ کھویا نہیں، اور جس نے خدا کو کھویا اس نے کچھ پایا نہیں. تو بس عزیزان محترم یہی بندگی ہے، اسی بندگی کے ارد گرد ہمیں گھومنا ہے. اس سے کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، بہت ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کیا بعض احکام کی اگر ڈیپ جائیں گے، مثال کے حج پہ، حج پہ جائیں گے آپ، جب لباس احرام پہنیں گے آپ، تلبیہ کہیں گے، تو 24 چیزیں یا بعض مجتہدین کے نزدیک 30 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے خوشبو کا لگانا، خوشبو کا استعمال، خوشبو کا سونگنا حرام ہو جاتا ہے. بھائی یہ عجیب ہے، مستحب ہے کہ نماز کے وقت، اجتماع میں جاتے وقت آدمی خوشبو لگائے، مگر جیسے آپ حالت احرام میں ہیں خوشبو کا لگانا حرام ہو گیا، خوشبو کا سونگنا حرام ہو گیا. اور یہ بھی تو تھوڑا بہت سمجھ لیں گے، مگر اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ کراہت نہیں کر سکتے، یعنی ناک کو نہیں دبا سکتے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی خدا کیا چاہ رہا ہے ہم سے. اس کا فلسفہ کی طرف جائیں گے، ڈیپ سوچیں گے تو کفر کے حد تک پہنچ جائیں گے. یہاں ریزننگ نہیں ہوتی. یا سب سے بڑا ریزن یہ کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کتنی بندگی ہے تم میں، کتنا ٹالرنس ہے تم میں، کتنا برداشت ہے تم میں، کتنا خدائی کو مانتے ہو. جب میں کہوں گا اس طرح کی چیزیں تب بھی مانتے ہو، تب مانیں گے تم بندے ہو. تو یہ خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اپنی بندگی کا عملی طور پر دکھانا، یہ خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. بس اسی چیز کو سمجھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں کہ دیکھو دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلو، ان دو کے درمیان بیلنس برقرار کرو. بہت سے ادیان ایسے ہیں جو دنیا داری کو سب بتا دیتے ہیں، اچھے قوانین بھی ہیں دنیا کے، مگر آخرت کھوکھلی ہے ان کے، کچھ نہیں ہے. کچھ ادیان ایسے ہیں جو آخرت، معنویت، روحانیت سب کچھ بتاتے ہیں، مگر دنیا داری نہیں ہے ان میں. دنیا کے سلسلے میں مسائل پوچھو تو ان کے یہاں کوئی جواب نہیں ملتا. یہ اسلام کا یہی طور امتیاز ہے کہ دنیا بھی سکھاتا ہے کہ دنیا داری کرو تو کیسے کرو، آخرت کے لیے بھی آپ بچا کے رکھو، دنیا میں جس طرح زندگی گزارو ایسے گزارو جو آخرت بھی تمہاری سدھر جائے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، دنیا کے کام کرو تو ایسے کرو گویا تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. مسجد بناؤ تو پختہ بناؤ، 1000 سال، 2000، 5000 سال کی عمارت ہونی چاہیے، 10000 سال گویا نسلیں اس پر نماز پڑھے. گھر بناؤ، تالیشان بناؤ، اچھا بناؤ، ایسا سوچو کہ ہمیں رہنا ہے یہاں پر، ٹیمپوری نہیں ہے، کل پرسوں نکل کے جانا نہیں ہے. دنیا کے کام کرو، وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، دنیا کے کام ایسے کرو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اگر آخرت کے کام کرو تو ایسا کرو گویا تمہیں کل مرنا ہے، یہ سوچ کے کرو گویا تمہیں کل مرنا ہے. اگر ہمیں خبر ملے کہ جناب اسرائیل تشریف لا رہے ہیں، کل آپ کا بلاوا ہے، تو کیا ہوگی ہماری کیفیت؟ ظاہر سی بات ہے جو نمازیں قضا ہوتی ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو ادا کر دیں، جو قرض لیا ہے کوشش کریں گے اس کو ادا کر دیں، پیار ہے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم تیاری کریں گے. یہ موت کا دن معین نہ ہونا، البتہ اللہ کے نزدیک تو معین ہے، ہمارے نزدیک معین نہیں ہے. موت کا دن یا وقت معین نہ ہونا خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ ہر آن انسان تیار رہے. اگر معین ہو جاتا، فکس ہو جاتا، جتنی چاہے گندگی کر لیتا آدمی، اس کے بعد آخری ایام میں وہ توبہ کر لیتا، چونکہ اللہ رحم الرحیمین ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ نامعین ہونا خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ انسان ہمیشہ تیار رہے. تو عزیزان محترم دنیا اور آخرت میں بیلنس برقرار کرے انسان، جناب بہلول دانا جس کو دنیا دیوانہ مانتے تھے، بہلول دانا نے عملی طور پر اسلام کے اصولوں کو سمجھایا. یہ کبھی ہوتا ہے اسلام کے شیل بتانا، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے، بعض تو نیتوں میں اتنے سوال آتے ہیں. مولانا صاحب یہ نیت کس کی کیا ہوئی؟ نیت کا تعلق تو دل سے ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت تک بھی نہیں ہے. یعنی اتنا آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں. وضو کی نیت کیا ہے؟ جب آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو فوراً بتا سکے میں وضو کر رہا ہوں. یعنی یہ نہ سوچیں بھائی کیا کر رہا تھا تو معلوم ہے کہ آپ وضو نہیں کر رہے ہیں. توجہ رہے آپ کی، یعنی آپ کی ذہن میں یہ رہے کہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے معلوم ہو کہ آپ نماز صبح پڑھ رہے ہیں، دو رکعت ہے، نماز صبح پڑھنے جا رہے ہیں، فرادہ ہے یا جماعت ہے، اتنا آپ کے ذہن میں، تو اسی کو نیت کہتے ہیں. یہ شیل ہے، اس پر زیادہ اگر اس میں کمی بھی ہونا اللہ معاف کرنے والا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں کمی کریں، میکسیمم دیکھیے جو نماز واجبات کو ادا کرے اس کو تو کرنا ہی ہے، مستحب کی طرف کوشش کریں. چونکہ روایتوں میں ہے کہ جو نمازیں مستحبات کا رول یہ ہوتا ہے، مستحبات جب واجبات میں کمی رہ جاتی ہے تو مستحبات پورا کر دیتے ہیں. جو نماز شرط نہیں پڑھ رہا ہے کوشش کرے نماز شرط پڑھے. مولا کہنا نجیب العالم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے کام کرو تو اپنے سے برتر کو دیکھو، دین کے کام کرو تو اپنے سے برتر کو دیکھو. وہ کس طرح کر رہا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے. دنیا کے کام دیکھو، دنیاوی چیزوں کو دیکھو تو اپنے سے کمتر دیکھو، سکون ملے گا. یہ مت دیکھو بل گیٹس کے پاس کیا ہے، مر جاؤ گے، رات بھر نیند نہیں آئے گی. یہ دیکھو کہ ہم سے جو ہمارے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو خدا کا شکر ہے، اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے. یہ دیکھو سکون ملے گا، بس دنیا اسی کا نام ہے. تو عزیزان محترم، دنیا اور آخرت میں بیلنس برقرار رکھنا ہے. بہلول دانا جس کو دیوانہ کہتے وہ سمجھا رہے ہیں کہ بیلنس کس طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ آتے ہیں، ایک بڑی لکڑی پڑی ہوئی ہے، ایک سرے کو اٹھاتے ہیں، دوسرا سرا نیچے ہوتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، دوڑ کے دوسرے سرے پہ پہنچتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر کا سرا نیچے ہو جاتا ہے، پھر پٹکتے ہیں، اس طرف آتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اصولوں کو سمجھا رہے ہیں، پرنسپل کو سمجھا رہے ہیں، اپنے عمل سے شیل کو نہیں بتا رہے، نیتیں نہیں بتا رہے ہیں، نماز کس طرح جھکا جاتا ہے، پیٹ کتنی صاف ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے اسلام. اسلام اس پر آپ پوری طاقت کو صرف مت کیجیے گا، اصل پر صرف کیجیے، اصولوں پر صرف کیجیے. اگر وہ بدل جائے تو یہ شیل کچھ کام نہیں آئے گا. تو پرنسپل کو بتا رہے ہیں. کب پوچھا کسی نے کہ بہلول کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اٹھاؤں تو آخرت چلی جائے گی، آخرت اٹھاؤں تو دنیا چلی جائے گی. تو یہ کہہ رہے تھے اور یہ کر رہے تھے عمل، اور پھر انہوں نے کہا بیچ میں گئے اور بیچ سے اٹھایا تو دونوں سرے اٹھے، تو کہا ہاں یہ ہے، دنیا بھی لے لوں آخرت بھی لے لوں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا بھی ہوتی ہے اس کے پاس آخرت بھی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل
محمد،
دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو. اسلام یہی اسی کا نام ہے. کسی بھی نبی کی سیرت اٹھا کے پڑھیے، کسی بھی امام کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے، حالانکہ وہ ولی خدا تھے، دنیا کو پست جانا، دنیا کو حقیر سمجھا، یہاں تک کہ مولا کہنا ارشاد فرمایا اے دنیا چلی جا، علی سے دور چلی جا، میں نے تجھے تین طلاق دے دیے ہیں، یعنی جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. انسان، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ بھائی اپنے اہل و عیال کو سوچ کے انسان کربلا سے رہ جاتا ہے. دنیا داری اس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں. زبیر بھائی اتنا، اتنی بڑی شخصیت، صحابی رسول، جنگ میں بہت سے جنگوں میں فداکاری کی انہوں نے، مگر اپنے بیٹے کی محبت میں مولا کائنات کے خلاف کھڑے ہو گئے. دنیا داری بہت اچھی چیز ہے، مگر کہاں تک؟ جہاں تک اللہ اجازت دے، جہاں تک دین کا تعلق نہ ہو. جہاں دین کا تعلق ہو اور دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے دنیا لمیٹڈ ہے. پتا نہیں آپ نے اس مثال کو سنا ہے نہیں سنا ہے، جناب لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب لقمان دنیا کے انسانوں میں پورے آدم سے لے کر خاتم تک اور اب تک اور پتہ نہیں قیامت تک ہوگا یا نہیں ہوگا، سب سے زیادہ عمر کرنے والے جناب لقمان ہیں. 4000 سال ان کی عمر تھی. میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں، ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعہ، یعنی بہترین دلیل کسی چیز کے پوزیبل ہونے میں اس کا ہو جانا، ایک چیز ہو گئی تو مطلب پوسیبل ہے، یعنی 4000 سال کسی انسان کا جینا کیا ہے؟ پوسیبل ہے. یہ مثالیں ہیں تاریخ سے. ہم لوگ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ ہمارا نوجوان کیوں نہیں تحقیق کرتا؟ ہم لوگ کب تک دوسروں سے لیتے رہیں گے؟ بھائی ہماری طرف سے تحقیق ہونی چاہیے. جو اسلام نے ہنٹ دیے ہیں انسان کو تحقیق کی طرف، کسی مذہب میں نہیں دیے. مولا کہنا 14 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ میں مجھ سے پوچھو سلونی قبل انتقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. یعنی بہتر جانتا ہوں اس کا مطلب ہے نہیں کہ زمین کے راستے کم تر جانتے ہیں، یعنی آسمان کے راستے ہیں ہی بہتر. یعنی آسمان کے راستے زیادہ ہیں، زمین کے راستے کم ہیں. زمین محدود ہے، آسمان وسیع ہے. یہ بتانا چاہ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے راستے کم جانتے ہیں، آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں. بھائی فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے. مولا کائنات فرمائے آسمان کے راستوں کو میں زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گھروں کو اس سمندر کے پانی سے کیسے روشن کیا جاتا ہے. مگر افسوس پوچھنے والوں نے کیا پوچھا کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا میں بتا بھی دوں تو کیا تم ویریفائی کر پاؤ گے؟ ایسا سوال کیوں پوچھتے ہو جس کی ویریفیکیشن نہ ہو؟ کہ یہ چونٹیوں کی اس کی تعداد کیا ہے؟ تب مولا نے کہا خدا کی قسم میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. تم چونٹیوں کی تعداد پوچھ رہے ہو؟
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد.
تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ولی خدا کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے. پھر جناب لقمان 4000 سال ان کی عمر ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بیٹے نے ان سے پوچھا، لقمان حکیم، کیا کہتے ہیں لقمان حکیم؟ پھر جناب لقمان کے بارے میں بس یہی کافی ہے کہ ان کے نام کا پورا سورہ قرآن میں موجود ہے.
سبحان اللہ.
بحث ہے علماء کے درمیان کہ وہ نبی تھے یا نہ تھے. اگر نبی تھے تو الحمدللہ، اگر نبی نہیں تھے میں کہوں گا یہ ان کی زیادہ فضیلت ہے. اگر نبی ہوتے تو زیادہ فضیلت نہ ہوتی، ایک نبی کا نام قرآن میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی نہیں تھے اس کے باوجود قرآن میں نام آیا، ان کی حکمت آمیز باتیں آئیں، یہ بہت بڑا کمال ہے. تو عزیزوں کبھی کسی کی بات کو اللہ پسند کر لے اور قرآن کا جز بنا دے تو ضروری نہیں کہ نبی ہو. جو ولی خدا ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کے جملات کو اگر الحمدللہ رب العالمین کہہ کے مسلمانوں پر واجب کر دیں کہ تمہیں کم سے کم 10 مرتبہ اس جملے کو دہراؤ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ اللہ کی پسند ہے. اللہ جس کے جملے کو پسند کر لے قرآن میں جگہ دے دے. بھائی مسلمان مجبور ہے قرآن پڑھے، اور ایسی جگہ لگا دے جہاں بھی 10 مرتبہ، دیکھیں دو رکعت ہر پہلی دوسری رکعت میں الحمد کو سورہ واجب ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، 10 مرتبہ کم سے کم واجب ہے ہر مسلمان کی. جناب ابو طالب کا جملہ دو رہا ہے، کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں بچو گے؟ یہ سب کے لیے ہے، کہاں بچو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ تو جناب لقمان کے حکمت آمیز باتیں قرآن میں، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، سورہ لقمان کبھی اٹھا کے پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، اس کی تفصیل ذرا دیکھیے، کتنی بڑی شخصیت، کیا حکمت آمیز باتیں. ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا بابا میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دنیا دیکھنا چاہتے ہو، چلو میرے ساتھ. کہ گھوڑے پر سوار ہوئے، خود سوار ہو گئے، بیٹا پیدل چل رہا ہے. ایک بستی میں داخل ہوئے تو بستی والوں نے کہا کہ یہ کتنا بے رحم باپ ہے، خود تو گھوڑے پر بیٹھ گیا اور جوان بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. کہا سن لیا بیٹا؟ کہاں سن لیا. دوسرے دیہات میں پہنچے، بیٹا سوار باپ پیدل، تو لوگوں نے کہا یہ کتنا بے رحم بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے، بیٹا آرام سے بیٹھا ہوا ہے سواری پر. کہا سن لیا بیٹا؟ ہاں سن لیا. کہا تیسری جگہ پہنچے، کہا دونوں پیدل چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کتنے احمق ہیں سواری رکھتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. کہا چوتھے دیہات میں پہنچے، دونوں سوار ہو گئے، کہا کتنے بے رحم ہیں کہ ایک ہی حیوان پر دونوں سوار ہو جاتے ہیں. کہا دیکھ لیا بیٹا؟ کہا جس حال میں تم زندگی گزارو، جو کچھ تو انجام دو، دنیا تم سے کچھ خوش ہے تو کچھ ناراض ہے، تو اس سے بہتر دیکھیں درس یہاں ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، اس کے بجائے ایک خدا کو خوش کرنے کی سوچو. یہ کام کرو جس سے خدا خوش ہو، بس یہی بندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی نہیں. انبیاء یہی سکھانے آئے کہ دیکھو جو تم کرتے ہو وہ خدا کے لیے کرو، یہی سیرت انبیاء ہے. کہ خدا کے لیے کرو. مطلب کیا ہے؟ خدا نے ہمیں پیدا کیا, اس جسم کو عطا کیا, روح کو عطا کیا, نعمتیں دی, سب کچھ نوازا. اگر امین بننا چاہے, امین ہے نا ہم لوگ, امین بننا چاہیں تو دیکھیے, اگر میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں بطور امانت, آپ رکھیں گے اپنے پاس, کیا اس امانت میں آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ بغیر میری اجازت کے اس امانت میں آپ خرچ نہیں کر سکتے. کیسے خرچ کریں, کتنا خرچ کریں, جان دینی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا, سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے, یہ امانت ہے, یہ جسم ہمارا, یہ روح ہماری امانت ہے اللہ کی طرف سے. تو ہم اس کو خرچ کریں گے, استعمال کریں گے. کس طرح استعمال کریں؟ اللہ کی مرضی چاہیے, تو اللہ کی مرضی کیسے جانے کا؟ علم فقہ, بس اسی کو علم فقہ کہتے ہیں. یعنی اپنے بدن کے, اپنی روح کے استعمال کا طریقہ اللہ سے جاننے کا نام ہے علم فقہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے. کیسے اٹھیں, کیسے بیٹھیں, کیسے سوئیں, کیسے کھائیں, کیا نہ کھائیں, سب کچھ بتایا جاتا ہے علم فقہ میں. اور ماں ماشاء اللہ بہت محنت کرتے ہیں اور پوری محنتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے تحت. تو بس اسی کو علم فقہ کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو عزیزو, بندگی اسی کا نام ہے کہ انسان دنیا میں گزارے تو کس طرح گزارے. پیغمبر اسلام نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ یہاں تک کہ سورما لگانے کے آداب بتائے ہیں, پانی پینے کے آداب, کھڑے ہو کر کب پینا ہے, بیٹھ کے کب پینا ہے, کتنا پانی ہے, کیسے پانی پینا ہے, کتنا کھانا ہے, کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے, کھانے کے بعد کیا کرنا ہے, کیسے سونا ہے, کس سمت میں آپ کو سونا ہے, کون سے دین میں اس طرح کی ڈیٹیل ملے گی. آپ سورہ نور اٹھا کے پڑھیے, نماز کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے. میں فرق بتانے جا رہا ہوں, دیکھیے اسلام کدھر لے جانا چاہتا ہے, پیغمبر ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں, ایک کنٹرڈکشن کو ہم پہچانے. قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا, آخری سلاد بار بار دہرایا گیا, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو, نماز کو پڑھو نہیں, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. کہ کیسے پڑھیں؟ پیغمبر نے کہا یصلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے, پیغمبر میں چھوڑ دیا. اے پیغمبر بتا دو, تم بتا دو, مگر گھر کے اندر کیسے داخل ہو, دخل الباب کیسے کریں, اگر ماں باپ کے بیڈ روم میں جانا ہو تو کیسے جائیں, کس عمر میں بستر الگ ہونا چاہیے, یہ تفصیل سورہ نور میں بتا دی. ایک ایک پردہ کیسے ہونا چاہیے, حجاب عورتوں کا کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے, تفصیل سے بتا رہے ہیں. گفتگو کریں تو کیسے گفتگو کریں, ایک عورت مرد سے گفتگو کر رہی ہے تو کیسے کریں, ایک مرد عورت سے گفتگو کر رہی ہے تو کس لہجے میں بات ہو, تفصیل سے ایک ایک آیتیں دیکھیے. آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ نور میں پڑھیے, 24 سورہ ہے, تفصیل سے بتا رہا ہے. تو معلوم ہے یہاں تک کہ دخول باب کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب بھی پیغمبر خود عملی طور پر بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ دخول باب کیا, کس لیے؟ کہا ان کو انفارم کرنے کے لیے کہ ہم کوئی آئے ہیں باہر, آپ کے مہمان ہیں. دوسری مرتبہ دخول باب کرو تاکہ وہ پریپیئر ہو جائے آپ کو انٹری دینے کے لیے, آپ کو اجازت دینے کے لیے. تیسری مرتبہ دخول باب کرو, اگر دروازہ کھل جائے تو مطلب وہ ریڈی ہیں, اگر دروازہ نہ کھلے تو فارغ ہو, واپس ہو جاؤ, اس میں تمہاری بھلائی ہے. خیر یہ اس زمانے کا رسم تھا, اس زمانے میں آپ ٹیلی فون کالز ہیں, آپ اپائنٹمنٹ لیں, بھائی اس وقت سے اس وقت آپ کا آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں جو مس انڈرسٹینڈنگ جو پیش آتی ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے ملاقات کا وقت شروع کا ہو جاتا ہے مگر اینڈنگ کا نہیں معلوم ہوتا. صاحب تو آ گئے, 10 آنا تو آ گئے مگر جانے کا ٹائم فکس ہی نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے صاحب خانہ کوئی کام ہو. اور اتفاق سے پیغمبر اسلام نے عملی طور پر یہ بھی بتا دیا کہ صاحب خانہ کو بھی چاہیے کہ وہ مروت سے کام نہ لے. یعنی اگر کوئی مہمان آ رہا ہے اور وہ مہمان کو پذیرش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اس وقت وہ مناسب نہیں ہوتا تو فوراً کہتے بھیا دیکھو یہ وقت ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کل ملیں گے, پرسوں ملیں گے, پھر کبھی ملیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, تکلف میں بلا لیتے ہیں اور دل دل میں کوٹتے رہتے ہیں بھائی یہی وقت ہے ان کو آنے کا, تو غیبت بھی ہو گئی, تہمت بھی ہو گئی, سارے گناہ اسی میں آ گئے. تو اس وہ بھی گنہگار, یہ بھی گنہگار. خدا چاہتا ہے, قرآن چاہتا ہے, پیغمبر چاہتے ہیں کہ زندگی گزارے تو سیدھی سیدھی زندگی گزارے, کنٹرڈکشن نہ ہماری لائف میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا دل نہیں مانتا, ہمارے یہاں سنا ہوگا نا, یہ تو بہت ہی مشہور جملہ ہوتا ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں مانتا. دل آپ کا کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے کچھ کہا ہے, قرآن میں کچھ لکھا ہے, پیغمبر نے کچھ بتایا ہے, مگر ہمارا دل نہیں مانتا, تو خاک ہو اس دل پر جو پیغمبر کی بات کو نہ مانے. یہ کنٹرڈکشن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, تو اسی کو سدھار کا نام ہے دین, کہ بھائی اپنی چاہتوں کو اہل بیت کی چاہتوں پر قربان کرے. جناب سلمان کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وجعل ہواہ ہوا امیر المومنین, بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, صاحبان ولا کا مجمع ہے. جب سلمان کو کیوں ملنا اہل بیت کہا گیا؟ یوں ہی نہیں کہا گیا, زیادہ نماز پڑھتے تھے نہیں, زیادہ روزے رکھتے تھے نہیں, کہا یہ فزیکل محنت یہ مزدور کرتے ہیں, عقل مند مزدوری نہیں کرتا. عقل مند مزدوری نہیں کرتا, عقل مند ایسا کام کرتا ہے جو کم انویسٹمنٹ ہو زیادہ پروفٹ ہو. عقل مند تو یہی کرتا, سلمان کا تو یہی پورا امتیاز تھا. سلمان کو کیوں ملنا اہل بیت کہا گیا؟ جعل ہواہ ہوا امیر المومنین, یعنی اپنی مرضی کو امیر المومنین کی مرضی قرار دیا. یعنی پھر یہ نہیں دیکھا کہ سلمان کیا چاہتا, نہیں یہ دیکھا کہ علی کیا چاہتے ہیں, جیسے علی چاہتے ہیں ویسے سلمان کریں گے. یہی تو منا اہل بیت, بھائی فرق سلمان اور بزرگ کا کیا ہے؟ بہت نازک منزلیں ہیں. یہ کہا جاتا ہے 9 درجے پر 10 درجے پر, یہ 10 9 نمبر کچھ نہیں ہے, یعنی مطلب وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں. فرق کیسے معلوم ہوگا؟ مولا کائنات کے گلے پر رسی کا پھندا پڑا, تاریخ کا عالم یہ ہے, مولا کائنات کے گلے پر رسی کا پھندا پڑ گیا. سلمان بھی بیٹھے ہیں, ابوذر بھی بیٹھے ہیں, ابوذر کو جلا لایا. سلمان مولا کے گلے پر رسی کا پھندا, تم مسکرا رہے ہو. کہا ابوذر جذبات میں نہ آنا, جو فاتح خیبر و خندق ہو ان بھگوڑوں کو خود نمٹ سکتا ہے, اگر علی خاموش ہے تو کچھ نہ کوئی مصلحت ہے. سلمان جعل ہواہ ہوا امیر المومنین, یعنی سلمان خود سے نہیں کریں گے, ادھر اشارہ ہو تب کریں گے. یہی تو فرق ہے ابوذر و سلمان میں. ابوذر جذبات میں آ جاتے, سلمان کہ نہیں میرے کوئی جذبات ہی نہیں ہے, میں جو کچھ کرتا ہوں وہ دیکھتا ہوں اشارہ کیا ہوتا ہے, ان کی مرضی کیا ہوتی ہے. تو یہی تو فرق ہے. تو جتنا ہم اپنی مرضی کو اہل بیت کی مرضی پر قربان کریں گے اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوں گے. تو ہر ایک کا درجہ ایمان کا الگ الگ ہوتا ہے, میں کسی کا مائنس زیرو, کسی کا زیرو, کسی کا پلس ون, کسی کا پلس ٹو, بہرحال خود جانے, ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ, ایک گھنٹے کی سوچ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کئی عبادت کیے جا رہے ہیں, عبادت کیے جا رہے ہیں, بھائی ذرا سوچو کیوں عبادت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں عبادت میں, یہ بھی تو سوچو, غور سے کرو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت محنت میں کم تمہیں اجرت مل رہی ہے. سوچ لو, غور سے غور کر لو اپنی زندگی کا جائزہ, لو کہ کم عبادت میں بہت تمہیں نفع ملے, بہت زیادہ ثواب ملے. کا ثواب کاؤنٹیبل نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کی ضرورتیں اور اس دنیا کی ضرورتیں بہت فرق ہے. یہاں اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو وہاں پر ہر سلوات پر محل ملے گا, یہ مت سوچے کہ بہت زیادہ مل رہا ہے. نہیں, وہاں کی ضرورتیں بہت زیادہ ہے. ثواب میکسیمم لے جائیے. میں آپ کو دو چار والی بات بتاتا ہوں, دیکھیں کیلکولیشن آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دنیا میں کتنے سال ہیں آپ؟ کوئی نہیں بتا سکتا, 40 سال 50 60 70 80 100 125 150, اس کے بعد تو کہیں مولانا یہ دعا نہیں بد دعا ہے. یہ کسی نبی کے زمانے میں لوگ آئے نبی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اور تو مستجاب الدعوہ ہیں, آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی, کہو موت اٹھا لے, خدا سے کہو کہ موت اٹھا لے. اس نبی نے کہا پروردگار یہ قوم اس سے مطالبہ کرتی ہے موت کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے, تو اللہ نے کہا موت کو اٹھا لیا. اب دادا پردادا ان کے اوپر جد اور بڑے پوتے اور پوتے ان کے, اتنا مشکل ہو گیا رہنا, پھر کب تک رہیں گے؟ صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے, پھر صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے, بیزار ہو گئے. آئے پھر اس نبی کے پاس, کہا یا رسول اللہ اب پھر دعا مانگو کہ موت واپس آ جائے. یعنی اگر 100 سال سے زیادہ 150 200 سال مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دعا نہیں بد دعا ہے, ہم جلدی جانا چاہتے ہیں, بس یہی دنیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس چھوٹی سی دنیا میں جانا کہاں ہے؟ ایٹرنل لائف, خالدین فیہا, خالدین کے معنی اٹرنل, یعنی کوئی اینڈ نہیں ہے. تو لمیٹڈ لائف میں آپ کو آزوقہ تہیا کرنا ہے اٹرنل لائف کے لیے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو کوئی آپ پرپوز کرے کہ کل چلے انشاءاللہ کربلا کے لیے, انشاءاللہ زور سے کہیے انشاءاللہ, ماننے میں کوئی کمی مت کیجیے. میں نے کہا کسٹمر سے خدا سے مانگنے میں کبھی کمی مت کیجیے. کسٹمر سے مانگیں گے تو آپ کا بزنس اچھا ہوگا, خدا سے مانگیں گے تو آپ کے دین و دنیا آباد ہوں گے. اگر کوئی پروپوز کرے کہ تمہیں کربلا لے جائیں گے, بس دو چار گھنٹے ہیں آپ تیاری کر لو, آپ کا دوست آ رہا کریں چلیں تھوڑا پارک کی سیر کریں کچھ آٹی کریں, آپ جائیں گے. تو بھائی لمیٹڈ ٹائم ہے, ٹائم محدود ہے, بہت امپورٹنٹ سفر کی تیاری کرنا, نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بس عزیزو یہی دنیا ہے ہماری, یہ لمیٹڈ ٹائم ہے. آخرت کا سفر کرنا ہے کتنا بڑا ہے, ایٹرنل لائف ہمیشہ کے لیے ہمیں جانا ہے. کتنا آزوقہ چاہیے معلوم نہیں, بہت چاہیے. تو یہ رحمت پروردگار ہے, یہ رحمت پروردگار ہے کہ کم عمل پہ بہت زیادہ جزا دے دیتا ہے. ورنہ ہم لوگ اس چھوٹی سی زندگی میں اتنے آزوقہ فراہم نہیں کر پاتے تھے کہ آخرت میں ہم ہمارے کام آئے. نہیں, کہ چھوٹے عمل میں یا من یقبل الیسیر, یعنی بہت آسانی سے قبول کر لیتا ہے, اور یوکتی عنل کثیر, اور بہت زیادہ دے دیتا ہے. کم عمل پہ بہت زیادہ جزا خدا دینے والا, یہ رحمت پروردگار ہے. قاضی جو بیلنس برقرار کرے دنیا اور آخرت میں, یعنی آپ کی دنیا بھی آباد رہے آخرت بھی آباد رہے, نہ دنیا چھوٹے نہ آخرت چھوٹے. دنیا کو چھوڑ کے آخرت لے لینا شاید یہ آسان ہے, پھر بھی وہ آدمی عاقل ہے اس لیے کہ بیٹر کو لے رہا ہے. آخرت کو چھوڑ کے دنیا لے لینا یہ بھی بہت آسان ہے, یہ تو بہت احمق ہے اس لیے کہ بہت چھوٹی چیز کے لیے اپنی جان دے دی. دونوں کو ساتھ لے, دنیا بھی لے آخرت بھی لے. شب جمعہ ہے, سورہ جمعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے صاحبان ایمان, جب جمعہ کی آواز بلند ہوتی ہے, جمعہ کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, تو اپنے کام دھام کو چھوڑ دو, بس آؤ دوڑو, جاؤ نہیں دوڑو ذکر خدا کی طرف, یعنی نماز کی طرف. وہ ضرور بھائی تجارت کو چھوڑ دو, اس تجارت میں برکت نہیں ہے. اگر جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر اتنا کہہ دیتا تو ہم کہتے ہیں دین آیا ہے, اسلام آیا ہے آخرت کو آباد کرنے کے لیے. مگر آگے بڑھ, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بیکار باتوں سے مت بیٹھو, مسجد میں بیٹھیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا, نکل جاؤ پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, فضل خدا کو تلاش کرو, روزی تلاش کرو, اللہ دینے والا ہے. یعنی نہ نماز آپ کی روزی کی تلاش سے آپ کو باز رکھے, نہ روزی کی تلاش آپ کو نماز سے باز رکھے. ادھر تیرا وزر البیع, تجارت کو چھوڑ دو نماز کے لیے جاؤ, اور جب نماز ختم ہو گئی تو کہ چھوڑ دو مسجد کو, جاؤ فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, فضل خدا کی تلاش کرو, رزق خدا کی تلاش کرو, خدا دینے والا ہے. دیکھیں کتنا بیلنس ہو گیا. مولا کائنات جب دارالخلافہ کو چینج کیا مدینے سے کوفہ لے آئے, پہلی مرتبہ صاحب کے ساتھ گئے مسجد, مسجد کوفہ میں, بہت توجہ سے سنیے گا اس کو, مسجد کوفہ میں وارد ہوئے, دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور سے دیکھا نماز کے بعد پھر نماز, پھر نماز کے بعد پھر نماز. پوچھا مولا نے کہ یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا رجال الحق, یعنی یہ مردان خدا ہیں, یعنی عبادت گزار بندے ہیں, بڑے ہیں ریسپیکٹبل. کیا کرتے ہیں مردان خدا؟ مولا نے پوچھا یہ مردان خدا کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ عبادت کرتے ہیں. اچھا, ان کی روزی روٹی کون دیتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا یہ ہمیں سعادت ہے, ہم میں سے ہم ان کی روزی روٹی پہنچا دیتے ہیں. مولا نے کہا اچھا آپ لوگ ان کی روزی پہنچا دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں ان کو؟ ہاں. اگر آپ لوگ بند کر دیں تو یہ کیا کریں گے؟ اگر آپ روٹی دینا بند کر دیں گے تو یہ کیا کریں گے مردان خدا؟ تو لوگوں نے کہا یہ صبر کر لیں گے, ملے گا تو کھا لیں گے, نہ ملے تو صبر کر لیں گے. خدا کی قسم مولا کائنات ہی جملہ کہہ سکتا ہے, ہم اور آپ کہیں گے تو دار پر چڑھا دیں گے لوگ. مولا نے کہا یہ تو کوفے کے کتے بھی ہی کرتے ہیں, ملا تو کھا لیا, نہ ملا تو چھوڑ دیا. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے مردان الہی, مردان خدا, تو کوفے کے کتے بھی تو یہی کرتے ہیں, دالو تو کھا لیتے ہیں, روٹی نہ دو تو چپ رہ جاتے, صبر کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا, بہت ملعون من القى لہو علی الناس، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بوجھ کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دے. یہ ہے اسلام. عبادت کر رہے ہو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب لوٹنا چاہتے ہو نا لوٹو، مگر اپنی ذمہ داری چھوڑ کر ثواب نہیں لوٹ سکتے. نہ نماز تمہیں اپنی ذمہ داری سے روک سکے اور نہ ذمہ داری نماز سے روک سکے. نہیں، نماز کے وقت پر نماز پڑھو، مگر ذمہ داری جب آتی ہے تو ذمہ داری عطا کرو. مولا ششم، امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور کہا، میرا بھائی مالدار ہے، گھر وسیع ہے، سب کچھ ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، مگر وہ کوہستان کا رخ کر چکا ہے، وہاں عبادت کرتا ہے. جب ہم پوچھتے ہیں، کہتا ہے زہد ہے، تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہوں. امام نے اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ. جب لائے سامنے، کہا تو مجھ سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، دیکھ میرا گھر بھی ہے، میرے بیوی بچے ہیں، جو مجھ سے زیادہ بڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے. کہا نہیں، اجتماع میں رہ کے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ تقویٰ ہے، دور بھاگ کے تقویٰ تقویٰ تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیے، ایک وقت میں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ میں شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ نہ کوئی مجھے شراب آفر کرتا ہے، نہ میرے پاس کوئی شراب ہوتا ہے. میں کہوں گا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. وہ آدمی جو پارٹیوں میں جاتا ہے، ایک ینگ ہے جو پارٹیوں میں جاتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، وہاں شراب بھی ہوتا ہے، ٹیبل پر، میز پر، سب کچھ فراہم، کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کہتا میں شراب نہیں پیوں گا، وہ کمال کی بات ہے. اگر ایک بوڑھا کہتا ہے میں برائی نہیں کرتا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ایک جوان تمام تر وسائل فراہم ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں برائی نہیں کروں گا تو وہ قابل احترام ہے. کہ یہی ہے دنیا. کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچائے، عدالت برقرار کرے. سیرت رسول یہی بتاتی ہے کہ دیکھو، شیل پر اپنا قبضہ جمع کے اس کو پکڑ کے سمجھو کہ یہی اسلام ہے. نہیں، اسلام کے اصولوں کو دیکھو. اگر اصولوں سے ہٹ جاؤ گے، یہ تمہیں شیل اور یہ چھلکا کچھ نہیں بتا سکتا، بچا نہیں سکتا. نمازیں پڑھتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، قرآن پڑھتے جاؤ گے. جنگ نہروان میں، جنگ نہروان، مولا کائنات خوارج کے خلاف جنگ لڑی تھی، کل جنگ نہروان تھی، آج رات بس مولا ٹہل رہے ہیں صحابی کے ساتھ. ایک گھر سے بہترین تلاوت قرآن کی آواز آئی، بہترین آواز. صحابی نے کہا، مولا اس کا مقام تو جنت میں بہت اونچا ہوگا. مولا نے کہا، کل دیکھ لینا اس کا حشر کیا ہوگا. تو جنگ نہروان ختم ہوئی، مولا نے اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑا، لے گئے اس کے جنازے پر، دیکھا یہ مقتول ہے مولا کائنات. مولا کائنات نے اسے قتل کیا تھا، کہ ہمارے خلاف اس نے آیا. اب کیا بتاؤ اس کے بارے میں؟ جنت میں اس پہ کہاں مقام ہوگا؟ یہ تو جہنمی ہے. کہ قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حج کا چلے جانا کافی نہیں ہے. حج کے فلسفے کو سمجھے، نماز کے فلسفے کو سمجھے، رکن نماز، روح نماز، روح حج کو سمجھے. یہی تو فرق ہے. ہم کہتے ہیں جناب فرزدق تم پر ہمارا لاکھوں سلام. بہت بڑی شخصیت ہے جناب فرزدق کی. کتنی بڑی شخصیت؟ نوحے لکھنے والا، مرثیہ لکھنے والا، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مسائل کو بیان کرنے والا، بہت بڑا شاعر ہے. احترام اپنی جگہ، مگر فرزدق تم کربلا کے شہدا کی برابری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا یہ فرزدق کوفے سے نکل رہے تھے، مکے کی طرف جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے، بہت بڑا کام کرنے جا رہے تھے. ادھر مولا حج کو عمرے میں بدل کے آ رہے تھے، ملاقات ہوئی راستے میں، گفتگو ہوئی، حج کے احکام کو پوچھا، سب کچھ مان لیا، سب کچھ جان لیا. اس کے بعد کوفے والوں کو ڈیفائن بھی کیا، پوچھا مولا نے کوفے والے کیسے ہیں، تو اس نے کہا سیوف ہم علیک و قلوب ہم مار، تمہارے ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں تمہارے خلاف ہیں. سب کچھ جان لیا، مگر میں پوچھوں گا اے فرزدق، تو یہ بھی تو سمجھ لیتا کہ حج کے لیے جا رہا ہے، امام حج چھوڑ کے آ رہا ہے، امام کی میت میں نہیں جانا ہے تمہیں. یہی تو بڑا مسٹیک تھا فرزدق کا. بہت محترم شخصیت فرزدق کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر کربلا کے شہدا سے کمپیئر کریں گے، جون کا کمپیئر کریں گے تو جون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، زہیر کا کمپیئر کریں گے تو زہیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ انہوں نے حج جو نماز ہو، زکات ہو، خمس کو بالائے طاق رکھا. کہ کیوں؟ کہ جب تک امامت اور ولی خدا کی ہمراہی نہ ہو، نہ حج حج ہے، نہ خمس خمس ہے، نہ زکات زکات ہے. ولی خدا کی ہمراہی نہ ہو تو نہ تمہیں دنیا ملے گی، نہ تمہیں دین ملے گا. کہ یہ روح عبادت ہے، یہ روح حج ہے، یہ روح ہے، یہی تو اساس ہے، یہی تو سیرت نبوی ہے. کہ سیرت کو بچانے کا کام حسین ہے. حسین نام ہے سیرت نبوی کو بچانے کا، یعنی کس کو؟ نماز کو نہیں. نماز کی
ایکسرسائز کو نہیں, نماز کے طریقے کو نہیں, نماز کی روح کو بچانے کا. اس لیے کہ دونوں طرف بھی نمازیں ہوتی تھیں, دونوں طرف بھی اذانیں ہوتے تھے, دونوں طرف بھی قرآن کی تلاوت تھی. یہاں تک کہ جو حملہ شروع ہوا, پہلا حملہ یہ جملہ کہہ کہ چلو تمہیں جنت کی بشارت ملے گی. یہ جنت کی بشارت دیتے ہوئے حملے کا آغاز ہوا. دونوں طرف نمازیں ہو رہی تھیں, مگر کون سی نمازیں؟ ایک طرف بے روح نمازیں, ایک طرف روح والی نمازیں. حسین نے مہلت مانگی تھی, ایک رات کی مہلت مانگی تھی. کیوں؟ کہ ان کو بتا دے, ان کو بتا دے کہ جنگ میں نماز کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. نماز ظہر عصر کا وقت وسیع ہے نا, وقت ہے ابھی, تو مولا پوسٹ پون کر سکتے تھے نماز کو. جب ابو سمامہ سائدی تشریف لائے اور مولا کی خدمت میں عرض کی, مولا وقت نماز ہے, تو مولا نے کہا تمہیں روز قیامت اللہ نماز گزاروں میں شمار کرے گا. عین اسی وقت نماز کو پڑھ کے بتایا کہ دیکھو تم جس سے جنگ کر رہے ہو, جس سے جنگ کر رہے ہو, جس کا مقابلہ کر رہے ہو, وہ نماز کو قائم کر رہا ہے. تو پوسٹ پون کر سکتے تھے, مولا کا اختیار تھا, مگر مولا نے عین وقت پہ نماز پڑھ کے بتایا کہ دیکھو نہیں, میں روح نماز کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح نماز کیا ہوتی ہے. تو عزیز و بس کربلا اسی کا نام ہے. کربلا روح اسلام کو, روح سیرت نبی کو اجاگر کرنے کا نام ہے. کہا کبھی ظاہر پہ دھوکا نہ کھانا, فلسفے کو سمجھو, اسلام کی حقیقت کو سمجھو, اسلام کے اصولوں کو سمجھو. جب اصول تمہارے ساتھ ہوں گے تو فروع خود بخود آپ کے ساتھ آ جائیں گے. ایک ایک قدم کربلا میں, ایک ایک اقدام کربلا کا. دیکھیے امامت کی پاسداری کوئی ایسا نہیں جو بغیر اجازت کے مولا کی میدان جنگ پہ گیا ہو. کربلا کی پوری تاریخ پڑھیے, کتنا نظم حاکم تھا کربلا میں بغیر مولا کی اجازت کے. جذبات بہت ہوتے ہیں. دیکھیے کسی بزدل کو تلوار کما کے میدان میں بھیج دینا اتنا ہی بڑا ظلم ہے اس پر, جتنا کہ ایک بڑے شجاع بہادر کو جنگ سے روک لینا. بہت صبر کی طاقت چاہیے. اسی لیے مولا عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جذبات مولا عباس کے تھے, انہوں نے جذبات کو کنٹرول کیا, دبا دیا جذبات کو, صرف اس لیے کہ مولا کی بات حاکم رہے, ولی خدا کی بات حاکم رہے, امام کی بات حاکم رہے, نظم برقرار رہے, امام کی اجازت کے بنا کچھ نہ ہو. جب خیمے ہٹائے گئے تو مولا عباس کو جلال آیا تھا. کربلا کی تاریخ بدل جاتی اگر مولا عباس کو اس نے جہاد مل جاتا, مگر کہ نہیں, یہاں کربلا جیتنا مقصود نہیں ہے, اسلام کو بچانا مقصود ہے. اگر پانی پر فتح کر لینا مقصود ہوتا تو کبھی کا فتح ہو گیا ہوتا, مگر یہاں اصولوں کو سمجھانا مقصود ہے, اسلام کو بچانا مقصود ہے. عزاداروں, بس جناب عباس کا جب نام آتا ہے تو چاہنے والوں کی کیفیت بدل جاتی. کتنی عقیدت ہوتی ہے مولا عباس کے سلسلے میں. تالی تل معصوم, معصوم 14 ہے نا, اس کا مطلب ہے نہیں کہ اس کے علاوہ معصوم نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عباس معصوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب زینب اولیا مقام معصوم ہے, معصوم ہے قم معصوم ہے, بہت سے معصوم ہیں, مگر یہ 14 اللہ کی طرف سے فکس ہے, ان کا مقام الگ ہے. یہ تالیتیل میں معصوم کا لقب ملا. یعنی اگر معصوم سے ہٹ کر اگر کوئی شخصیت ہے جو معصوم کے ہم پناہ ہے تو جناب عباس. کیا شخصیت ہے جناب عباس کی؟ مولا کائنات نے ساری زندگی عبادت کی. ذرا معرفت کے ساتھ آپ آنسو گرائیے. ساری زندگی عبادت کی, اللہ سے کچھ نہیں مانگا, اللہ سے کچھ نہیں مانگا. مولا کائنات مانگتے ہیں تو ایک چیز مانگتے ہیں, کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے. مولا چاہتے ہیں تو بس ایک چیز, کیا وہ کیا بیٹا؟ کہا عقیل جاؤ عرب سے بہادر اور شجاع خاتون کا انتخاب کرو جس کے بدن سے عباس جیسا جری اور بہادر پیدا. فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوا, آئی فاطمہ کلابیہ گھر میں, حسنین کے ہاتھوں کو جوڑا کا, بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ پکارو, میں آپ کی کنیز. اللہ اکبر, جو بھی اس در پہ آیا اپنے آپ کو جھکایا, تبھی تو ان کا سر بلند ہوا, کہ بچوں مجھے کنیز کہہ کے پکارو, ماں کہہ کے نہ پکارو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات بیت الشریف تشریف لاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کلابیہ رو رہی ہے. کہ فاطمہ کلابیہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کچھ بتاتی نہیں. کہ میں تمہارا شوہر ہوں, ہم راز ہوں, بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ تو جناب فاطمہ کلابیہ سر کو اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں,
میرے سرتاج مولا مجھے پھر فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے.
جب فاطمہ کہہ کے بلاتے ہو میں دیکھتی ہوں حسنین کا چہرہ اتر جاتا ہے, وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اور زانو قطار روتے ہیں, آقا آج کی بات مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے.
اللہ
کتنا احترام ہے فاطمہ کا, فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے. تو مولا نے کہا میں تمہیں فاطمہ نہیں بلاؤں گا, میں کل سے تمہیں ام البنین کہہ کے بلاؤں گا. تو شادی ہوئی ہے بچے نہیں ہوئے, آپ ام البنین ہیں بیٹوں کی ماں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ راز ہے, وقت پر تمہیں معلوم ہو جائے گا. اے ام البنین یہ راز ہے, وقت پر تمہیں معلوم ہو جائے گا. زمانہ گزر گیا, کربلا میں ام البنین کے چار بیٹے مولا حسین کی نصرت کے لیے آ گئے, ان میں جناب عباس ہیں جو پیش پیش ہیں مولا کی غلامی کر رہے ہیں, کبھی بھائی کر کے نہیں بلائے, جب بھی بلایا کہا آقا آقا حسین آقا حسین, بھائی کر کے نہیں پکارا. کہا جناب عباس ہیں جو مطیع ہیں اطاعت گزار ہیں, جہاں حکم ہو وہیں پر عمل کریں گے, جتنا حکم ہو اتنا ہی کریں گے, اپنے جذبات کو دباتے ہیں, اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا, نہ صحیح مگر حسین کی بات رائے نہ جانے پائے. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی عباس جبیر مولا کی خدمت میں آتے ہیں, کہا آقا اب تو اجازت دیجئے. کہا کیا ہوا عباس؟ آپ تو پرچم ہے پرچم دار ہو, آپ تو علمدار ہو, لشکر کے علمدار ہو. تو عباس جواب دیتے ہیں خدا کی قسم مزاداروں سن سکو تو سنو, کہا آقا ابو لشکر ہی کہا جس کی میں علمداری کر سکوں, لشکر تو رائے خدا میں لٹ چکا. کبھی گفتگو ہو رہی تھی آقا اور عباس کے درمیان, خیموں سے آلتش کی آواز بلند ہوئی, آلتش کی آواز بلند ہونا تھا, جناب حسین نے کہا بھیا عباس جاؤ ذرا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس آئے مشکیزہ سکینہ کو لیا اور اس نے جہاں طلب کیا, ایک مرتبہ گئے میدان میں عباس پانی لانے کے لیے جا رہے ہیں, عباس نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں, کس کی مجال جو عباس کو روک سکے. عباس نے کہیں نائزہ نہیں اٹھایا, عباس نے تلوار نہیں چلائی, مگر عباس کی نگاہیں ہیں جو دشمن کی فوجوں کو دور دور تک ڈھکیل رہی ہے, یہاں تک کہ عباس نہر فرات تک پہنچ چکے. ادھر بچوں کی یہ سزائیں ہیں, اعلی تر کی سزائیں ہیں. جناب سکینہ بچوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے دیکھو بچوں ابھی ہمارا چچا پانی لانے گیا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں پانی مل جائے گا. سب بچوں کی آس عباس پر ہے, عباس مسجد کو بھرتے ہیں پانی سے, چنوں میں پانی لیتے ہیں, سکینہ کی پیاس دکھائی دیتی ہے, اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتے ہیں عباس تیری وفا کو کیا ہوا, پانی چنوں میں ہے. عباس نے سکینہ کو پیاس کی سکینہ کی پیاس کو یاد کیا, پھینکا یہ پانی دریا یہ میرا صدقہ ہے. عباس پشکیزہ کو لیے ہوئے خیمے کی طرف رواں دواں ہے, کوئی چند نہیں کرتے عباس, عباس یہی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے, بس عباس یہی ذمہ داری ہے. عزاداروں یہ عباس ہے جو خیمے کی طرف رواں دواں ہے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب ایک نیک وار ہوا داہنے بازو پر عباس کو کوئی غم نہیں ہوا, عباس نے رجس پڑا کہ اگر ربکم خیر الجزا, ہمیں خود کسی غم میں ڈالو نہ خدا سوائے نبی حسین کے. بس آخری جملات ہیں اور ختم مجلس. عزاداروں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا ہے اپنے ہاتھ میں پھینکا ہے, مگر روایت کے جملے یہ ہیں عباس کے بازو پہ کٹ گئے, پھر بھی عباس گھوڑے پر ہے.
جو دیکھتی ہے بار بار ایسے ہی مصیبت آ پڑی.
اللہ 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 اللہ.